امام حسن ہائے 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 امام حسن
لوگ میں اہل عزا گری اکنا سین زن
ہائے امام حسن ہائے امام حسن
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ شکر بجا لاتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دیتا رہا کہ ہم ان ایام عزا میں روز بروز فرش عزا پر حاضر ہوتے رہے اور یہاں پر آنا ہمارے اپنے بس میں نہیں تھا بلکہ یہاں آنا ان کی توفیق کے بغیر ممکن یہی صاحبان فرش عزا یہی وارثان فرش عزا کہتے ہیں کہ یہاں پر لانے تک کا عمل دخل ہمارے اوپر تھا. توجہ کیجیے, فرش عزا پر ہم نے تمہیں پہنچا دیا, اب معرفت کا سفر تم نے خود طے کرنا ہے. آسان کر دوں, کہا کہ فرش عزا پر آنا مشکل کام تھا, مشکل کام ہم نے تمہیں کروا دیا, اب یہاں سے حر بن کے جانا تمہارا کام ہے. بس کوشش کریں گے کہ ہر کوئی اپنی وساط کے مطابق وہ عرائض جو بھی پیش کروں گا اس میں سے اپنے لیے سامان نجات ڈھونڈے, کیونکہ بالآخر جتنا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے ہر ایک کا علمی لیول ایک جیسا نہیں. ممکن ہے کچھ باتیں کسی کو سمجھ میں آئیں, اس کا سفر وہیں پر رک جائے, ممکن ہے کوئی آگے چل سکے. لہٰذا اپنی نجات کا سامان فرش عزا سے لے کر جانا آپ پر واجب ہے. ایک دعا ہے ابتدا میری, ایک بچہ جو کہ قریباً 7-8 دن سے کوما میں ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا, گلزار حسین. آپ تمام عزاداران دعا کریں خداوند کریم اس بچے کو جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے, اس کی ماں کے کلیجے کو ٹھنڈا رکھے. خداوند کریم ہم سب کو ہماری اولادوں کے حوالوں سے سکون اور اطمینان عطا فرمائے. درود پڑے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سلامت رہیں. آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ ہستی ہے کہ اگر نہ ہوتی تو کبھی بھی حسین کربلا میں قیام نہ کر پاتے. کون ہے یہ ہستی؟ ہمیں آج جن باتوں کے جوابات چاہیے, کل وہ گزارشات وہ سوالات ابتدائی مجلس میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیے تھے, دہرا رہا ہوں. کن حالات میں حسن ابن علی نے امامت کا منصب سنبھالا, کس طرح سے امامت کا منصب سنبھالنے کے بعد وقت کے دشمن اور طاغوت کے چہرے پر پڑی نقاب کو ہٹایا, وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے دشمن مجبور ہوا کہ حسن ابن علی کے ساتھ صلح کی جائے؟ حسن نے صلح نہیں کی, امام حسن نے صلح نہیں کی, حسین نے جنگ نہیں کی, دشمن نے جنگ کی ہے, دشمن نے صلح کی ہے. دونوں اعمال میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ یعنی امیر شام کے پاس لشکر کتنا تھا؟ 60,000 کا لشکر تھا. یہ وہ بھیڑ بکریاں تھیں کہ جن کے سامنے شام میں بدھ والے دن جمعہ پڑھایا گیا اور ان سب نے اف بھی نہیں کیا. سوال ہے کیا ایسی افتاد آن پڑی کہ دین اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز جو جمعے کو ہم ادا کرتے ہیں اسے بدھ والے دن پڑھا گیا اور آگے سے کسی نے چوں بھی نہیں کیا؟ راز کیا ہے اس کے پیچھے؟ حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیوں ایسا ہوا جبکہ رسول کو گئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 40 سال. ہوا کیا؟ کیوں ایسے حالات پیش آئے؟ عموماً ہم ممبر سے تاریخ نہیں سننا پسند کرتے, لیکن آج میں نے آپ کو ایسے ہی بور کرنے کا ارادہ کیا ہے. سلامت رہیں. کل کا جو موضوع آپ نے سنا تھا اس سے بھی مجھے کافی حد تک تقویت ملی کہ ممبر پر اگر پڑھے لکھے افراد سامنے بیٹھے ہوں تو ممبر سے ایسے موضوعات کو پڑھا جائے تو سامعین سنتے ہیں. ویسے مجھے فرق نہیں پڑتا, آپ سنیں تب بھی نہ سنیں تب بھی. شیخ پتر ہوں ساتھ مولوی ہوں, آ کر اپنی ذمہ داری پوری کروں گا, چلا جاؤں گا, بانی اگلے سال بلائے نہ بلائے مجھے فرق نہیں پڑتا. میں نے وہ دیکھنا ہے کہ فرش عزا پر آئی بی بی مجھ سے راضی ہوئی کہ نہیں. اگر وہ راضی تو آپ سب بھی راضی. آپ کے دلوں کو جھکانا ان کا کام ہے, میرا آپ تک ان کا میسج پہنچانا کام ہے. درود پڑے محمد والے محمد کی ذات صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. ہوا کیا؟ رسول خدا اس دنیا سے تشریف لے کر گئے 11 ہجری میں, ایسے ہی ہے. تفصیلاً یہ تاریخ میں نے خمسہ فاطمیہ میں یہاں پر بیان کی تھی, ان حقائق پر سے پردہ اٹھا چکا ہوں. لیکن امام حسن علیہ السلام کے دور سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ میں نے بیان نہیں کی. لیکن اگر کوئی آج کی مجلس کو اور ان 3 مجالس کو جو میں نے خمسہ فاطمیہ میں پڑھی تھی ملا کر سنے گا تو اسے تاریخ کافی حد تک واضح نظر آئے گی. اتنا ٹائم ویسے ہمارے پاس نہیں ہے کہ بھلا آپ کی پچھلی 5 مجلس سے سنیں, لیکن وہ لوگ جو تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہوا کیا گیارہ ہجری میں رسول خدا تشریف لے گئے. اب رسول خدا کی مسند پر کون بیٹھا آپ کو بتائے؟ بتائیے کیا یہ تسلسل مصطفی تھا؟ جو کردار، جو اخلاق، جو کمالات، جو صفات، جو اخلاق حسنہ رسول خدا نے ظاہر کیے اور ان کی ہستی سے اس وقت امت نے لیے، کیا انہی تمام تر صفات اور کمالات کا تسلسل خلافت اولی میں تھا؟ اب اپنے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے توجہ کیجیے گا، اپنے اس تسلسل کو رسول خدا سے جوڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ خود تو اتنے اعلیٰ مقام پر جا نہیں سکتے تھے، خود تو اپنے اندر وہ صفات حسنہ پیدا کر نہیں سکتے تھے، لہذا انہوں نے رسول خدا کے مقام کو گھٹانا شروع کیا. کیوں؟ جب تاریخ کا طالب علم تاریخ کو پڑھے گا اور اسے سمجھ میں آئے گی کہ 124,000 انبیاء ان صفات اور کمالات کے مالک تھے اور آخری نبی کو خداوند کریم نے ان تمام صفات اور کمالات کی اوج پر فائز کیا تھا، اب بنتا یہ تھا کہ رسول کی مسند پر وہ بیٹھتا کہ جو ان تمام صفات حسنہ کا مالک تھا. نہیں نظر آیا. اب جب تاریخ کا طالب علم ڈھونڈنا شروع کرے گا تو کہاں پہنچے گا؟ کہاں پہنچے گا؟ وہ اس جگہ پر پہنچے گا کہ جو 25 سال خاموش بیٹھا رہا. کیا کیا اس کے لیے انہوں نے؟ انہوں نے سب سے پہلے نقل حدیث کے اوپر پابندی لگا دی. دوسری خلافت میں مقایسہ کیا جاتا ہے دوسری خلافت کا اور امیر المومنین کا خصوصاً. کیوں؟ دوسری خلافت میں سلطنت اسلامیہ دور تک پھیل گئی، حتیٰ ہمارے سندھ تک بھی آئی سلطنت اسلامیہ. مقایسہ کیا جاتا امیر المومنین کے ساتھ، کہ امیر المومنین کا 5 سالہ دور، 4 سالہ دور وہ ہے کہ جس میں مولا فقط لڑتے جھگڑتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن دوسری خلافت کو دیکھیے، اتنی شاندار خلافت تھی کہ سلطنت عثمانیہ اسلامیہ میں کتنے شامل ہو گئے. ایسے ہی ہے، لیکن ہوا کیا؟ اسی سلطنت میں شام فتح ہوا، اسی سلطنت میں ہسپانیہ فتح ہوا، لیکن اس کا کریڈٹ بنو امیہ بعد میں اٹھاتے ہیں. میرا وہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اس کا بھی ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. کیا ہوا؟ شام فتح ہوا. شام فتح ہونے کے بعد کیا بنتا تھا؟ کس کو بھیجا جاتا شام میں؟ اٹھائیے الاصابہ فی معرفت الصحابہ، 125,000 صحابہ کی تعداد بتائیے نبی کے. تو نبی کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اب جب شام کو فتح کیا جا رہا ہے تو کیا بنتا ہے؟ شام میں کس کو بھیجا جائے؟ آیا اسے بھیجا جائے جو جمعہ 8 دن ہوئے مسلمان ہوا؟ بنو امیہ کب داخل ہوئے دائرہ اسلام میں؟ کون سا وقت تھا؟ فتح مکہ کے وقت. کیا احد میں تھے؟ بدر میں تھے؟ خندق میں تھے؟ خیبر میں تھے؟ احزاب میں تھے؟ احزاب میں الٹا مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اور اسی جنگ کے اندر رسول خدا نے وہ تمام اصحاب جو احزاب میں موجود تھے انہیں 4-4 اونٹ دیے، اور جو بنی امیہ کے لوگ شریک تھے انہیں 1-1 فرد کو 100-100 اونٹ دیا. کتنے؟ 100-100 اونٹ دیے. صحابہ پریشان ہوئے، کہا اللہ کے رسول کیسا انسان، بیگمات سے ہم دور، گھروں سے ہم دور، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر ہم نے رکھا ہوا ہے، میدان میں ہم لڑ رہے ہیں، لڑنے والوں کو 4 اور جو مذاق اڑا رہے تھے انہیں 100 اونٹ دیے ہیں. اللہ اکبر، کیا جواب دیا؟ کہا تم خوش نہیں ہو کہ خداوند کریم نے تمہیں رسول عطا کیا ہے؟ میں تم میں ہوں، تم اس بات پر خوش نہیں ہو؟ اور پھر جاتے جاتے کہا بتایا اپنے اس فعل کی حکمت بتائی، کہا یہ مؤلفت قلوب ہے. کون سے مؤلفت القلوب؟ کیا مطلب مؤلفت قلوب؟ یعنی وہ لوگ، یہ ایک سٹیٹ کی سٹریٹجی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ میں موافقت نہیں رکھتا، مثال کے طور پر سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. وہ بیچارہ کتنے عرصے سے کہہ رہا گیس لے لو، ہم گیس نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ ہم پریشان ہیں. وہ جو بہادر ہمارے اوپر بیٹھے وہ ناراض ہو جائے گا اگر ساتھ ہمسائے ملک سے. اب ہمسائے ملک کیا کرتا ہے؟ اور یہ رہتا ہے، یہ اسٹریٹجی ہر ملک کی، حتیٰ پاکستان کی بھی اسٹریٹجی ہے. کیا کرتے ہیں؟ دوسرے ممالک میں اپنے حامیوں کو نوازتے ہیں. اب یہ باتیں ممبر سے کرنے والی نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا بے باک قسم کا بندہ ہوں، کر جاتا ہوں. اسی طرح ایران بھی دیتا. کیا خیال ہے؟ یہ جو اسمگلنگ ہوتا ہوا ہم تیل دیکھتے ہیں، ہماری حکومت کو فوجیوں کو نظر نہیں آتا، خود ایران کو نہیں پتا، پھر بھی آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اور اگر آپ کو بتا دوں تو آپ شاید پریشان نہ ہو جائیں کہ یہاں پر خاص شخصیتوں کے نام پر آتا ہے اور ان کے پاس دینی ٹائٹل موجود ہیں، ان کے نام پر آتا ہے. ایک اور واضح کر دوں، آپ سمجھے کہ شاید میں اپنی قیادت پہ بات کر رہا ہوں، ان کا تشیع سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے حامیان کو پیدا کرنے کے لیے انہیں نوازا جاتا ہے تاکہ ہمارے لیے یہ اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھے. مؤلفت قلوب، پیسے دے کر ان کے قلوب کو نرم کیا جاتا ہے تاکہ عوام کے اندر ہمارے بارے میں وہ اچھی رائے قائم کر سکے. واضح ہوا مؤلفت قلوب کیا ہے؟ پیغمبر نے ان کو مؤلفت قلوب قرار دیا تھا کہ یہ پیسے لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اب بتائیے وہ شخص جو دائرہ اسلام میں اس وقت داخل ہوا کہ جب دین اسلام اس منزل پر تھا کہ خدا وند کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. وہ وقت تھا جب لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور یہ جو تمام مسلمان رسول خدا کے گرد موجود ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ جن نے مصیبتیں اٹھائی ہیں اور جنہیں رسول خدا نواز کر لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے مصیبتیں نہیں اٹھائی. اب کیا بنتا تھا؟ 1,25,000 صحابہ میں سے کسے بھیجا جاتا جبکہ بلال موجود ہے، حذیفہ موجود ہے، ابن عباس موجود ہے، لیکن شام پر، دمشق پر حکومت کرنے کے لیے کس کو سلیکٹ کیا گیا؟ تھوڑی سی ایک منزل اوپر جائیں، بنو امیہ، ابو سفیان کا بڑا بیٹا. کیا نام ہے اس کا؟ یزید، سلامت رہے. 4 سال اس نے دمشق پر حکومت کی، 14 ہجری سے 18 ہجری تک، 4 سال اور کچھ ماہ. پھر یہ مرض میں مبتلا ہوا اور اس کے بعد کون آ کر بیٹھا؟ معاویہ. کتنے سال تک رہا؟ امیر المومنین کے دور حکومت سے پہلے پہلے تک. اب لوگوں نے دین اسلام کس سے لیا ہے؟ بنی امیہ سے. انہوں نے دین اسلام کی تصویر کیا پیش کی؟ آپ سنتے ہیں امیر المومنین کی شہادت پر کہ جب امیر المومنین شہید ہوئے محراب مسجد میں تو کیا ہوا؟ شام میں خبر پہنچی. جب شام میں خبر پہنچی تو شامیوں نے کہا علی نماز بھی پڑھتا تھا. انہوں نے مشہور کروا رکھا تھا کہ رسول کے قرابت دار ہم ہیں، دین کے ٹھیکے دار ہم ہیں. ابھی بیان کروں گا، ایک شخص نے آ کر اسے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور یہ بیٹھا رہا مسند پر اور اس نے نفی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، خاموشی سے بیٹھ کے سنتا رہا. دوسرے دور خلافت میں بحرین کا گورنر اور کنسرین کا گورنر، ان کے ساتھ اور باقی جگہوں کے گورنر کیا ہوا؟ یہ جو ہم سنتے ہیں عدل عمر، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ واقعات کتب میں موجود ہیں، لیکن ہمیں ان پر کوئی سوال نہیں ہے. مواخذہ ہونا چاہیے، معادلہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر مواخذہ ہونا چاہیے تو یہی مواخذہ بنی امیہ کا کیوں نہیں ہوا؟ رسول اسلام کے بعد سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ رسول اسلام کے دور میں اور ان کے بعد بھی سب سے بڑی شخصیت خود رسول خدا ہے، اور اس کے بعد دوسری بڑی شخصیت امیر المومنین ہے. پہلا کام میں نے آپ کو بتایا کیا کیا، نقل حدیث پر پابندی لگائی، نمبر ایک. نمبر دو، وہ تمام راویان کہ جو احادیث کو نقل کرتے تھے ان کے پاس جو احادیث کا ذخیرہ موجود تھا دوسری خلافت میں، ان تمام احادیث کے ذخیرے کو آگ لگا دی گئی. تیسرا کام، یہ تمام تر راویان احادیث ان کی ٹریولنگ کو بین کر دیا، ٹریول نہیں کر سکتے. یہ تین کام کیوں کیے جا رہے ہیں؟ چوتھے کام کے لیے جو انہوں نے کیا، کیا کیا؟ تیسری خلافت میں احادیث کی فیکٹریاں کھلی، اور جانتے ہیں ظلم کتنا بڑا ہے، احادیث کی فیکٹری جو کھلی اور اسے جس کے ہاتھوں یرغمال بنایا گیا اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. کعب الاحبار، کیا نام ہے اس کا، اور یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے. اسے بٹھایا گیا اور کہا کہ بیٹھو اور یہاں پر بیٹھ کر تم احادیث لکھو. کہاں سے لکھوں؟ کہہ دوں لفظ، پیدا کرو، خود سے جعل کرو، خود سے لکھو. یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے بتا دیا میں نے آپ کو، اس لیے کہ رسول کے کردار کو اس بلندی سے نیچے لایا جائے تاکہ کل جب کوئی تاریخ پڑھنے والا تاریخ پڑھے اور رسول خدا کے بعد امامت کی طرف جانے کی بجائے خلافت کی طرف آئے تو اسے رسول اور خلافت میں فرق نظر نہ آئے. پہلی شخصیت کے ساتھ یہ کام کیا، دوسری بڑی شخصیت کون ہے؟ امیر المومنین. ان کے لیے کیا جال بنا؟ ان پر سب و شتم کا بازار گرم کیا گیا تاکہ عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال آئے ہی نہ کہ رسول خدا کے بعد اگر کوئی خلافت کی حقدار شخصیت ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے. یہ انہوں نے جال بنا ہے. اب آئیے، جو میں نے ابھی آپ سے بات کی، عدل عمر کیا ہوا؟ دوسری خلافت کے دور میں خالد بن ولید، بڑا نام لیتے ہیں نا یہ صحابہ، صحابہ کرنے والے، ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ خالد بن ولید کو عزل کیوں کیا گیا، گورنری سے عزل کیوں کیا، کیوں معزول کیا؟ بلال حبشی کو روانہ کیا، کس بات پر؟ پتا چلا کہ خالد بن ولید نے 10,000 درہم قیس بن کندی کو دیے ہیں. اشعث بن قیس کندی کون ہے؟ یہ جودہ کا باپ ہے. جب پتا چلا کہ اسے مال دیا ہے، فوراً بلال کو روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر اسے پوچھنا کہ تم نے یہ مال قیس بن کندی کو کیوں دیا ہے. بلال گئے، جا کر مواخذہ کیا اور اس کی طرف سے آرڈر تھا کہ اسے مسجد میں مواخذہ کرنا سب لوگوں کے سامنے. سب لوگوں کے سامنے سے سوال کیا، پوچھا کہ بتاؤ تم نے یہ پیسے کہاں سے دیے ہیں؟ اگر تم نے بیت المال سے دیے ہیں تو تم تو اس کی اتھارٹی نہیں رکھتے، اور اگر اپنی جیب سے دیے ہیں تو بتاؤ یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ مواخذہ ہو رہا ہے. ایک اور مواخذہ ہوا, وہ کس کا ہوا؟ کنسرین کے گورنر کا. پتہ چلا کس نے بڑے خوبصورت گھوڑے خرید رکھے. سوال کیا گیا, دوسری خلافت کی بات کر رہا ہوں, سوال ہوا کہ تم نے اتنے خوبصورت مہنگے مہنگے گھوڑے کہاں سے لیے, اور مجھے پتا چلا کہ تم نے وہاں پر اپنا کنسرین میں ایک خوبصورت محل بھی تعمیر کر لیا ہے. کہاں تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے کہ تم نے اتنے مہنگے گھوڑے خریدے؟ کہا کہ میں نے تجارت کی ہے. کہا کہ تجارت کے لیے کیپٹل چاہیے, راس المال چاہیے, وہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے خدا کی قسمیں کھائیں اور کہا کہ میں نے ایک گھوڑا خریدا تھا, پھر وہ سلسلہ آگے چلا اور خدا بند کریم نے اس سے مجھے اور گھوڑے عطا کیے اور میں نے تجارت کی اور پھر میرے پاس پیسہ آیا, اور اس پیسے کے ذریعے میں نے کیا کیا؟ اپنا محل تعمیر کیا. اسے نہ صرف معزول کیا, مدینہ میں بلایا, مسجد نبوی میں. کون ہے یہ؟ یہ ابو ہریرہ ہے, ابو ہریرہ ہے. مسجد نبوی میں اس کی قمیض اتار کر خود حاکم نے کوڑے مارے, اور کوڑے مارنے کے بعد دوبارہ کبھی اسے گورنر نہیں بنایا. اور ظلم کیا کیا؟ جب کوڑے مار رہا تھا تو اسے کہا کہ تمہاری ماں نے تمہیں گدھے چرانے کے لیے پیدا کیا ہے, تم اس قابل نہیں. اب چلیے ذرا شام, دمشق میں کیا صورت حال ہے؟ دمشق میں حاکم شام نے بھی اس سے زیادہ خوبصورت محل تعمیر کیا ہوا ہے, اسے بھی بلایا گیا. جب آیا تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے بڑا خوبصورت محل بنا رکھا ہے. کہاں؟ اور کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارے محل کے باہر فقیروں کی لائن لگی ہوتی ہے اور تم انہیں کچھ دیتے نہیں ہو. کہا کہ نہیں, وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ فقیر نہیں ہیں بلکہ جاسوس ہیں جو دوسرے ملک سے آئے ہیں اور ہماری جاسوسی کر رہے ہیں, اس لیے ہم دروازہ کھول کے ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. عجیب جملہ بولا. رسول کی مسند پر بیٹھے ہوئے شخص نے کیا کہا؟ یہ میں اپنی تاریخ سے نہیں پڑھا, اٹھائیے تاریخ طبری لکھا ہے, تاریخ ابن خلدون لکھا ہے, اور کچھ نہیں. تو وہ حضرت عمر پر ایک کتاب لکھی گئی جو کسی زمانے میں ایم اے اردو کرتے طالب علموں کو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی تھی, پھر اس پر بین لگ گیا اور اب وہ ناپید ہو چکی ہے. اس کے اندر بھی یہ باتیں درج ہیں. کیا جملہ بول؟ ہاں کہ اچھا, خوبصورت جواب دیا تم نے, لیکن تمہارا مواخذہ نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی, اس کا مواخذہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں رسول خدا جاتے ہوئے کہہ کر گئے کہ بنی امیہ پر حکومت کرنا حرام ہے. رسول کہہ کر کے بنی امیہ پر حکومت کرنا حرام ہے, اور رسول کی مسند پر بیٹھا شخص کہہ رہا ہے کہ تمہارا مواخذہ نہیں ہو سکتا. ان حالات کے اندر, اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ حسن ابن علی کو اپنا دور امامت مل رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ تیسری خلافت میں تو یہ جتنے کے جتنے گورنر تھے, حمص کا گورنر معزول کر دیا گیا, عثمان بن عفان نے آتے کے ساتھ ہی حمص کے گورنر کو معزول کر دیا, فلسطین کے گورنر کو معزول کر دیا, کنسرین کے گورنر کو معزول کر دیا, مصر کے گورنر کو معزول کر دیا, اور خود مدینہ سے بڑی اسٹیٹ یہ شام کی بن گئی. یہ اس وقت جتنے بلاد اسلامیہ ہیں شام کے ساتھ, یہ اس زمانے میں ایک ہی شام کہلاتا تھا. تمام گورنروں کو فارغ کیا. مجھے بعض چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو اس خمسہ فاطمیہ میں موجود تھے, وہ جو اس وقت رسول خدا کے دور کے بعد کانٹریکٹ سائن ہوا تھا, سردار بنو امیہ اور پہلی خلافت کے درمیان، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اس وقت انہوں نے بیت المال کا دروازہ سردار بنو امیہ کے لیے کھول دیا تھا، تو وہ راضی نہیں ہوا، دیکھا یہ کیا چند ٹکے دے کر تم مجھے کہہ رہے ہو، چند ٹکے نہیں تھے، رسول خدا کے بعد ایک واحد رسول خدا کا دور ہے اور ایک امید المومنین کا دور ہے کہ جس کے اندر ڈھونڈے سے بھی فقیر نہیں ملتا تھا، بیت المال بھرا ہوا ہوتا تھا اور ڈھونڈے سے کوئی فقیر نہیں ملتا تھا، تو جب بیت المال کا دروازہ ان پر کھولا تو انہوں نے کیا کہا سردار بنی امیہ نے کہ ان چند ٹکوں پہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں بک جاؤں گا، ایسا ہونے والا نہیں ہے، تو ان صاحب نے کہا یہ پہلی قسط ہے، یہ پہلی قسط ہے، اسے وصول کیجئے، اس کے بعد آپ کو حصہ ملتا رہے گا۔ تو سردار بنو امیہ نے کہا تھا یاد رکھنا میں زندہ رہا تب بھی اور اگر زندہ نہ رہا تب بھی شام کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا۔ یہ وہی کانٹریکٹ تھے جو تیسری خلافت تک جاری رہے۔ اب جب چوتھی خلافت آئی، وہ امیر المومنین کا چار سالہ دور، تو کیا کیا مولا نے؟ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ حاکم شام کو معزول کیا، اور مولا کے اپنے اصحاب کہتے رہے مولا سے کہ یہ کام نہ کریں جب تک کہ آپ کی حکومت مضبوط نہ ہو جائے، تب تک آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن مولا نے کیا کہا؟ کہا کہ امامت کا مطلب یہ ہے، حکومت کا مطلب یہ ہے، تخت کا مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے اگر کوئی باطل کام انجام دیا جا رہا ہے تو خدا نے مجھے اوامر اور نواہی کا امام بنایا ہے، اب میرے سامنے کوئی باطل کام انجام نہیں پا سکتا، سب سے پہلا کام حاکم شام کو معزول کرنے کا کیا۔ اب سمجھیے کیا کیا حسن ابن علی، آیت اللہ عبد الحسین شرف الدین عاملی، بہت بڑا نام ہے، صاحب المراجعات کہ جن کے مقالے پڑھنے کے بعد جامعۃ الازہر کے وائس چانسلر سلیم البشری نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ مسلمانوں میں چار نہیں پانچ فقیہ گزرے، چار تو ہم سنتے آئے ہیں نا، حنفی، شافعی، مالکی، انہوں نے اضافہ کیا اور کہا کہ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جعفری ہوں تو وہ دائرہ اسلام میں ہے۔ یہ بات کیوں کہی؟ کیوں کہی یہ بات؟ ان کے مقالے پڑھنے کے بعد، پہاڑ سے بڑا نام ہے آیت اللہ عبد الحسین شرف الدین عاملی، انہوں نے تقریر لکھی ہے، سنیے گا، انہوں نے تقریر لکھی ہے کتاب پر، اس کا نام صلح حسن۔ تقریر میں کیا لکھتے ہیں؟ اچھا یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب اردو میں شاید ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، موجود ہے غالباً، چلیں اس کتاب کے بارے میں دو جملے سن لیں۔ آیت اللہ سید علی خامنہ ہی کہتے ہیں کہ جب میں نے 12 اماموں کی حیات کا مطالعہ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ دوسرے امام کی زندگی کا یہ پہلو ایسا ہے کہ جس پر کچھ ایسا نہیں لکھا گیا، کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کرنے والا، تاریخ کا طالب علم مطالعہ کرتا ہوئے صلح امام حسن تک پہنچے تو وہ حق تک پہنچ پائے۔ تو کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں صلح امام حسن پر ایک کتاب لکھوں، اور کتاب لکھنا شروع کر دی۔ وہ تمام کام جو صلح امام حسن پر ہوئے تھے ان کو جمع کیا، اور جمع کرتے کرتے کہتے میری نظر پڑی اس کتاب پر، اور پھر اس کے بعد میں نے کتاب لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایسی شہرہ آفاق کتاب لکھی تھی، کہا کہ اب ضرورت نہیں ہے کہ میں صلح امام حسن پر اس سے زیادہ بہتر لکھوں یا لکھ سکوں. اس کی تقریر لکھی کس نے؟ آیت اللہ سید عبد الحسین شرف الدین احمدی نے. اس کی تقریر میں لکھتے ہیں صلح امام حسن کی. کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ حسین ابن علی وقت کے یزید کے خلاف کھڑے ہو کر قیام کر سکتے. تب تک ممکن نہیں تھا کہ جب تک کہ حسن نہ کھڑے ہو جاتے. کیوں؟ کہا کہ حسن نے وہ کام کیا کہ جس کے بعد حسین ابن علی نے تلوار ظاہری طور پر اٹھائی. حسن ظاہری طور پر تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے, حسین ظاہری طور پر تلوار اٹھا سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے ابھی میں نے آپ کو ابتدا میں کیا کہا کہ اس کے پاس جو فوج تھی یہ وہ فوج تھی جن کے سامنے بدھ والے دن جمعہ پڑھایا جا رہا ہے اور یہ بول نہیں رہے. حسن کے مقابلے میں یہ فوج ہے. جب یہ فوج سامنے ہے تو بتائیے, آسان کر دوں, سنیے. یہاں اندر کوئی داخل ہوا, اس نے خط رکھا ہوا ہے خوبصورت, ہاتھ میں تسبیح, سر پہ ٹوپی, کالے رنگ کے کپڑے پہنے. بندہ داخل ہوا, میں نے دیکھتے ساتھ ہی پہچان لیا کہ یہ ہمارے مکتب سے تعلق نہیں رکھتا. اب بتائیں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اب ہم تو ظاہر بین ہیں, آپ نے دیکھا کالے کپڑے پہن رکھے, یہاں پر یا حسن کی پٹی بھی باندھ رکھی, ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, اور آپ ہی امام بارگاہ میں رہا ہے, اور آپ ہی مجلس کے ٹائم پر آئے, اور یہاں سے بیٹھ کے میں نے فتویٰ جاری کیا, اپنا حکم صادر کیا کہ یہ جو آنے والا شخص ہے یہ یہودی ہے. بتائیں کتنے لوگ مانیں گے؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ آپ کہیں گے قبلہ داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے, ہاتھ میں تسبیح اس کے, کالے رنگ کے کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں, پٹی بھی یا حسین کی باندھ رکھی ہے, یہ کیسے ممکن ہے یہ یہودی ہو؟ یہی مشکل حسن ابن علی کی تھی. کیوں؟ جو حسن کو دشمن میں نظر آ رہا تھا عوام کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا. اب حسن نے ایسے دشمن کو بے نقاب کرنا تھا. کون؟ جو عوام کے اندر مسلمان مشہور ہے, ظاہری طور پر اسلام پر عمل پیرا ہے, ظاہری طور پر ٹوپی سر پر ہے, ظاہری طور پر نماز پڑھتا ہے, ظاہری طور پر سلطنت اسلامیہ کے ایک حصے کا گورنر ہے. حسن کو یہ مشکل تھی, کیسے سمجھائیں اس عوام کو جو ظاہر بین ہے اور ظاہری طور پر دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کا گورنر ہے. اب آئیے کیا کیا, کیسے ضرب لگائی حسن نے, وہ کون سا قدم اٹھایا. امام نے اپنا لشکر تیار کیا, 20,000 کا لشکر, اور 12,000 کے لشکر کو مولا نے حوالے کیا کس کے؟ عبیداللہ ابن عباس کے, کزن ہے, رشتے دار ہے. اور اسے کیوں دیا؟ دینا کسے چاہتے تھے؟ قیس بن عبادہ کو, لیکن اسے دوسرے نمبر پر رکھا, پہلے نمبر پر عبیداللہ ابن عباس کو رکھا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ عبیداللہ ابن عباس کے دو بچے خوبصورت جوان مدائن پر جب یہ غریب شام کی فوج نے حملہ کیا تو اس کے دو بچوں کو مار دیا بہت بے دردی سے, سر قلم کر دی اور بچوں کی لاشیں گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر پورے مدائن میں گھمائے. بتائیے یہ باپ جس کے دو بچوں کو مار دیا گیا ہے, اس کے دل میں انتقام کی آگ ہوگی کہ نہیں؟ کیا امام کا انتخاب صحیح تھا یا غلط؟ امام نے ایسے شخص کا انتخاب کیا کہ جس کے دل میں آلریڈی آگ لگی ہوئی تھی, 12,000 کا لشکر اسے دیا, لیکن کیا ہوا؟ مقام صحابات پر یہ بک گیا. یہ غریب شام کے ہاتھوں بک گیا, 3 آفرز کی اور اس پہ ڈھیر ہو گیا. اس کے بعد مولا کا دوسرا لشکر, میں مختصر کر رہا ہوں, یہ دوسرا لشکر 4,000 کا لشکر ہے, یہ بھی بک گیا. انہیں جب پتا چلا کہ کہ وہ جو 12,000 کا لشکر گیا تھا اسے حاکم شام نے یہ یہ چیزیں دینے کا وعدہ کیا ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہے, یہ 4,000 کا لشکر یہ بھی بیکار. اب 4,000 کا لشکر مولا کے ساتھ ہے اور کام کیا ہو رہا ہے, وہی کام جو آج ہمارے درمیان سوشل میڈیا کرتا ہے. ایک غلط خبر پھیلانی ہو تو کیا کریں, فیس بک پہ ڈال دیں, ٹویٹر پہ ڈال دیں, ری ٹویٹ کرتے جائیں. انہوں نے جھوٹی خبریں پھیلانی شروع کی مولا کے اس بقیہ لشکر میں, کہا کہ وہ تو سب بک گئے اور وہ سب تیار ہیں کہ کل جب حسن میدان میں آئیں گے تو یہی 12,000 کا اور 4,000 کا لشکر مل کر تمہارے امام کو گرفتار کرے گا, تم تو قیدی بن جاؤ گے. یہ خبریں ان میں پھیلا دی گئی. مولا تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ میرا سارا لشکر بک گیا ہے, لیکن اس وقت تک بھی امام حسن قیام سے پیچھے نہیں ہٹے, ایک قدم بھی مولا پیچھے نہیں ہٹے. جنگ کا ارادہ برابر جاری ہے. جو آپ نے ابتدا میں حدیث سنی, الحسن والحسین امامان ان قاما او قعدا, رسول خدا فرما رہے حسن اور حسین دونوں امام ہیں, ان قاما او قعدا, چاہے کھڑے ہو چاہے. اب میری مشکل یہ ہے کہ میرے سامنے جو مجمع تشریف فرما ہے وہ عربی سے نہ بلد ہے. کل کچھ علماء نظر آ رہے تھے, آج وہ بھی نہیں ہے. قعدہ کہاں بولا جاتا ہے سنیے گا, قعدہ کا مطلب کیا ہے, بیٹھنا, لیکن کون سا بیٹھنا. عموماً بیٹھنے کے لیے لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے, جلسہ, جلوس سے جلسہ بیٹھنا, قعدہ بیٹھنا. اردو میں اب اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ سمجھایا جائے قعدہ کون سا بیٹھنا ہے اور جلسہ کون سا بیٹھنا ہے. حتیٰ اب یہ ہماری مصیبت ہے, ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. کیا جی بوریت ہو رہی ہے, قبلہ بہت بور مجلس پڑھ رہے ہیں, بور یعنی بور کا ترجمہ کیا کریں گے اردو میں, کوئی لفظ ہے ہمارا, بیزار, اوپر سے گزرنا. بتائیے, میں نے تو خطہ جو پی ایچ ڈیز ہیں ان سے بھی پوچھا, جو لینگوسٹکس کے انگلش کے پی ایچ ڈیز تھے, میں نے پوچھا کہ بور کا لفظ کوئی مترادف اردو میں نہ کریں, حتیٰ اردو دانوں سے پوچھا نہ کریں. بیزار لفظ بوریت کو ادا, ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم نے لفظ بور کو اب اردو میں ڈھال کر اسے مصدر بنا لیا, بوریت, بوریت. کیا یہ اردو کا لفظ ہے؟ تو لفظ بور حتیٰ جو انگلش کا لفظ ہے اردو میں اس کے کوئی ہمیں مترادف لفظ نہیں ملتا. اب قعدہ اور جلسہ مطلب کیا ہے؟ جلسہ مطلب وہاں جلسہ بولا جاتا ہے جہاں کوئی کھڑا ہو اور بیٹھ جائے. میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع ہے کہ جس تمہید کے ساتھ چل رہا ہوں جہاں اب رک گئے اگلی بات سمجھ میں نہیں آئی. جلسہ یعنی جو کھڑا ہے بیٹھ جائے, اس کے لیے لفظ جلسہ استعمال ہوتا ہے. قعدہ یعنی جو لیٹا ہوا ہو اور بیٹھ جائے, یا استراحت کر رہا ہو اور بیٹھ جائے, اس کے لیے لفظ قعدہ استعمال ہوتا ہے. اب آئیے, رسول خدا نے یہ نہیں کہا الحسن والحسین امامان ان قاما او جلسا, توجہ, یہ نہیں کہا ان قاما او جلسا. کیوں کیوں کہا ان قاما او قعدہ؟ اس لیے کہ جلسہ کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلے حسن لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے, اب جب آگے دشمن کو دیکھا تو عقب نشینی اختیار کی اور بیٹھ گئے. حسن وہ ذات ہے ہی نہیں جو کھڑی ہو اور بیٹھ جائے. کیوں؟ حسن تو وہ ہے کہ یہاں امیر المومنین نے حکم دیا اے حسن کھڑے ہو اور یہ تلوار پکڑو اور جا کر سامنے اس اونٹ کی ٹانگوں کو کاٹ دو جس پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے. ابھی یہاں پر دشمنوں کے تیر کمانوں میں تھے کہ حسن میدان میں گئے اور جا کر اونٹ کی ٹانگوں کو کاٹ دیا, اور جب واپس آئے کوئی ایک تیر بھی حسن کی پشت پر نہیں تھا. حسن ڈرنے والی شخصیت نہیں تھی. اب جب واپس آئے تو کیا دیکھا؟ اس سے پہلے مولا نے کسے بھیجا تھا؟ محمد کو, محمد ابن حنفیہ کو. یہ گئے لیکن تیروں کی بارش کی برداشت نہیں کر سکے, واپس آ گئے. قبل اس کے جملہ مکمل کرو, کون ہے محمد ابن حنفیہ؟ جانیں گے؟ شام میں حاکم شام یہ گفتگو کر رہا تھا محمد ابن حنفیہ کی موجودگی میں, اپنی فوج سے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ اس وقت بلاد اسلام میں سب سے مضبوط ترین اور بھاری بھرکم شخصیت کون ہے؟ اس کی فوج نے کس کا نام لیا؟ محمد ابن حنفیہ کا. کہا اچھا محمد تم اتنی بھاری بھرکم شخصیت ہو. جواب نہیں دیا. جواب میں کیا کہا؟ کہا کہ میں بیٹھتا ہوں, اپنے پہلوانوں سے کہو آو آ کے مجھے اٹھائیں. تمام پہلوان آئے اور محمد ابن حنفیہ کو بیٹھے ہوئے کو اٹھا نہیں سکے. کہا اچھا یہ کام نہیں کر سکے, کھڑے ہو گئے. کہا اب اپنے پہلوانوں سے کہو کہ مجھ کھڑے کو بٹھائیں. پوری فوج نے زور لگایا لیکن محمد ابن حنفیہ کو بٹھا نہیں سکے. یہ کوئی زاکری کا جملہ نہیں ہے, کوئی خطیب کا جملہ نہیں ہے, یہ وہ جو کتابوں میں لکھا ہے, یہ محمد ابن حنفیہ. لیکن حسن کی موجودگی میں محمد ابن حنفیہ تیروں کی برسات کی کیا پلٹا ہے. اب جب دیکھا کہ حسن ابن علی نے جا کر اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی ہیں تو پشیمان ہوئے, سر کو جھکایا ہوا ہے. مولا دیکھ رہے ہیں محمد ابن حنفیہ اپنے ہاتھ سے زمین پٹی کے ساتھ کچھ بناتے ہیں پھر اسے خراب کر, پھر کچھ بناتے ہیں, پھر یہ کب کرتا ہے انسان؟ پشیمانی کی حال. مولا نے دیکھا تو کہا کہ اپنے آپ کا مقایسہ حسن کے ساتھ کیوں کرتا ہے؟ یار رک کر تربیت پہ ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. اپنے دو بچوں کے درمیان کبھی مقایسہ نہ کریں. وہ یہ کرتا تم کیوں نہیں کرتے؟ ہاں تشویق دلائیں لیکن مقایسہ امیر المومنین نے بتایا, اور پھر محمد ابن حنفیہ کا دل رکھنے کے لیے یہ جملہ بولا. کہا محمد تو علی کا بیٹا ہے, حسن فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. بتائیے علی کوئی چھوٹی شخصیت تھی؟ علی کوئی چھوٹی شخصیت تھی؟ وہ جس نے کبھی اپنی پشت پر کوئی زخم نہیں کھایا لیکن بچے کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو میرا بیٹا ہے, وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. درود پڑے محمد والے محمد والے صلی اللہ علی محمد محمد. اب دشمن دیکھ رہا ہے کہ میں سارا لشکر خرید چکا ہوں, امام حسن کا سارا لشکر خرید چکا ہوں. یہ جو 4000 جو باقی بچے تھے یہ بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور انہی میں سے ایک نے آگے بڑھ کر مولا پر حملہ کیا. نماز پڑھ رہے تھے, نیچے سے جائے نماز کھینچ لی, حتیٰ یہاں تک کہ دوران نماز مولا پر وار کیا. مولا کی ران اقدس زخمی ہوئی اور 8 ماہ تک مولا مدائن میں اس کا علاج کرواتے رہے. یہ لشکر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جب اس نے دشمن نے دیکھا میدان سج چکا ہے, میدان لگ چکا ہے, دشمن نے دیکھا کہ حسن پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. دشمن کیا چاہتا تھا؟ بعض تاریخ داروں نے لکھا کہ دشمن جنگ کرنا چاہتا تھا. نہ دشمن جنگ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا, وہ چاہتا کیا تھا, خود امیر شام نے اس صلح کے بعد واضح کیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا. کئی دفعہ اپنے وفد کو بھیجا, زبانی کلامی باتیں کی, لیکن یہ وفد کیا کر رہا ہے, یہ جیسے ہی امام حسن کے خیمے سے باہر آتا تو فوجیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے یہ وفد کیا کہہ رہا ہے, سلام ہو رسول خدا کے اس بیٹے پر کہ اتنا دور رس ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کی جانوں کو بچا لیا. اب امام نے کہا کچھ نہیں, یہ تیاری ہو رہی ہے تاکہ دونوں طرف کے حوصلے پست ہو جائیں. اب آخری حربہ اس نے کیا استعمال کیا, کیا حربہ استعمال, مولا نے کہا زبانی کلامی باتوں پر نہیں. اب جب آئے تو خالی ہاتھ نہیں آیا, اب ایک دستخط شدہ دستاویز ساتھ ہے. ایک جملہ بول دوں آپ کی صوتی سماعتوں کے لیے, انہی کے بڑے تھے کہ جنہوں نے رسول خدا کو قلم کاغذ دوات نہیں دیا تھا, آج انہی کے چاہنے والے دستخط شدہ دستاویز لے کر حسن کے پاس آ گئے ہیں. اللہ اکبر, یہ تاریخ کا عجیب انتقام ہے. کہا کہ حسن سے کو جو لکھ دیں گے مجھے منظور ہے. اب دیکھیے کیسے بے نقاب کیا حسن نے. پہلا جملہ کیا لکھا مولا نے, کہا کہ سلطنت اسلامیہ کی مساجد میں منابر سے جو سب کو شتم میرے بابا علی پر ہوتا ہے اسے بند کیا جائے. آج کا ملا سنے, ہوش کرے, پڑھے سنے حسن کو. تم کہتے ہو فلاں اور علی بھائی بھائی, حسن ابن علی نے اس دشمن کو بے نقاب کر کے بتایا ہے کہ وہ شخص جو میرے بابا پر سب کو شتم کرتا ہے کبھی میرے بابا کا بھائی نہیں ہو سکتا. کہا کہ سب کو شتم کو روکا جائے. دوسری شرط لکھی کہ ہم اہل بیت پر ظلم کو بند کیا جائے. تیسری شرط لکھی کہ ہمارے چاہنے والوں کے جو وظائف جاری ہیں انہیں نہ روکا جائے اور ان پر سختیاں نہ کی جائیں. دیکھیں مولا اپنے چاہنے والوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. پھر کیا لکھا, پھر لکھا کہ تم حکومت کرنا چاہتے ہو کر لو, لیکن یاد رکھو تمہارے بعد تمہارا بیٹا اس مسند خلافت پر نہیں بیٹھے گا. یہ شرائط لکھی اور بھیج دیا. کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں امام حسن, یعنی یہ شرائط امام کے چاہنے والوں کو پتا چلی تو کیا کرتے تھے پتا ہے, جب امام حسن زندہ تھے تو ایک خاص طبقہ مولا کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتا تھا, السلام علیک یا مذل المؤمنین, سلام ہو اس پر جس نے مومنین کی عزت کا بیڑا غرق کر دیا, جس نے مومنین کو رسوا کر دیا. ان کی نظر میں یہ شرائط رسوا کرنے کے مترادف تھی, لیکن دشمن کتنا زیرک ہے. دیکھیے جیسے ہی یہ شرائط امیر شام تک پہنچی اور وہ جو چلاک عیار مکار قریع المنظر وزیر تھا, الٹے سیدھے مشورے دیتا تھا, جیسے ہی اس نے یہ پڑھا تو پڑھنے کے بعد کیا کہا, کہا امیر شام خدا کی قسم حسن ابن علی نے بنو امیہ کے لیے قبر تیار کر کے بھیجی ہے. اور یہ اماموں کے ساتھ مظلومیت رہی ہے, اپنے ماننے والے اور چاہنے والے نہ پہچان سکے. دشمن کو سمجھ آ رہی ہے کہ حسن کس طرح سے بے نقاب کر رہے ہیں دشمن کو, یہ لیا اور اب چلا. فوج تو ساتھ موجود تھی, دیکھے کیسے بے نقاب ہوا. جیسے ہی اگلی منزل پر پہنچے تو اس نے اپنی فوج کو جمع کر کے خطاب کیا. اور خطاب کا پہلا جملہ کیا بولا کہ سنو, تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جنگ نماز اور روزے کے لیے کر رہا ہوں, میرا مقصد تمہاری نمازیں اور روزے نہیں تھا, میرا تمہاری نمازوں اور روزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میں حسن سے حکومت حاصل کر لوں اور یہ حکومت اس طرح سے حاصل کروں کہ نہ میری فوج کا کوئی سپاہی مرے اور نہ حسن کی فوج کا کوئی سپاہی مرے. اس کے بعد کیا کیا؟ وہ قوم جو بدھ والے دن جمعہ پڑھ رہی تھی, جنہیں دشمن نظر نہیں آ رہا تھا, اس قوم سے امیر شام حکومت حاصل کرنے کے بعد مخاطب ہوا ہے اور مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ تم پریشان ہو رہے ہو, اس کے اوپر جو حسن مجتبیٰ نے لکھا ہے اس دستاویز کو زمین پر پھینکا اور زمین پر پھینکنے کے بعد اپنے جوتے کو اس کے اوپر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ یہ جو حسن ابن علی نے شرائط رکھی ہے ان کی حیثیت میرے جوتے کے تلوے کے برابر ہے. اب یہ مجمع جو امیر شام کو سن رہا تھا ایک دفعہ فرتے حیرت میں مبتلا ہوا اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کیا یہ وہی دشمن تھا جو نمازیں بھی پڑھ رہا تھا, وہی دشمن تھا جو روزے بھی رکھ رہا تھا, حسن مجتبیٰ کی شرائط نے اسی وقت دشمن کو اسی کی سپاہ کے آگے بے نقاب کر دیا. اللہ شرطوں میں ایک شرط کیا رکھی تھی کہ تم یزید کو خلیفہ نہیں بنا سکتے. کیا یہ باز آیا؟ یہ باز نہیں آیا. اس نے جگہ جگہ رابطے کیے اور ولی عہدی کے لیے پہلے سے ہی لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی. امام کو پتا چلا, دو جگہ پر امام اس سے ملے اسی سلسلے میں, ایک جگہ مدینہ میں, پچھلے سال یہاں پڑھ کے جا چکا ہوں, ایک جگہ مولا خود شام گئے مدینہ سے. حسن ابن علی جانیے کون ہے, ایک غلام ساتھ لیا اور اس سے ملنے کے لیے گئے. فوج ساتھ نہیں ہے مولا کے, اور کہاں جا رہے ہیں؟ دشمن کے سوراخ میں. اب جب پہنچے اس نے کیا کیا تھا, عمر ابن عاص کو مصر سے ہٹا دیا تھا کچھ عرصے کے لیے, تو عمر ابن عاص نے اپنے چند لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ تم جاؤ شام میں, یہ اپنی چھوٹی سی سپاہ بنا کر بھیجی شام میں جاؤ, اور جب جاؤ تو حاکم کو سلام نہ کرنا, اور اگر تم حاکم سے مرغوب ہو بھی گئے تو سلام کرتے ہوئے اسے السلام علیکم یا امیر المومنین نہ کہنا, بلکہ اسے کہنا السلام علیکم یا معاویہ. اس کو تیار کر کے بھیجا. معاویہ کو پتا چلا کیا میں اپنے آستے یہ چال چلی اور اپنے کچھ لوگوں کو بھیج رہا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے دربار میں اپنی فوج کھڑی کر دی ضرورت سے زیادہ, اور آنے والوں کو اپنی اس فوج سے گزروایا, اتنے چکر لگوائے کہ اب ان کا بھڑکس نکل گیا تھا. جب دیکھا کہ یہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں تو اس نے اشارہ کیا کہ اب اندر آنے دو. اب جیسے ہی عمر ابن عاص کے یہ لوگ حاکم شام کے دربار میں داخل ہوئے, وہ جنہیں یہ پڑھایا گیا تھا کہ تم نے جا کے اس کا نام لے کر سلام کرنا ہے, اتنے مفلوق ہو چکے تھے ذہنی اعتبار سے کہ اب جب حاکم شام کے دربار میں داخل ہوئے تو بے ساختہ کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ. اور یہ بدبخت ایک دفعہ بھی بولا نہیں, اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی. یہی حربہ اس نے حسن ابن علی کے لیے سوچا, اسے پتا چلا کہ مولا آ رہے ہیں. اس نے کیا کیا, اس نے پہلے سے اپنی فوج کو تیار کیا, دربار میں اپنے خریدے ہوئے غلاموں کو بٹھایا اور کہا کہ جیسے ہی حسن داخل ہوں تو سب سے پہلے حسن کے باپ کی تنخیص کرنی ہے, کہنا ہے کہ آپ کا باپ تو فلاں تھا, آپ کا باپ تو یہودی کے باغ میں ملازمت کرتا تھا, وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتا تھا. ذہن میں رکھیے گا, امام اکیلے ہیں, ایک غلام ساتھ ہے. اب جب امام وارد ہوئے تو بغیر سلام کیے وارد ہوئے تو دائیں اور بائیں, سامنے اور پیچھے سے لوگوں نے بولنا شروع کیا. کوئی کہہ رہا آپ کا باپ تو ایسا تھا, کوئی کہہ رہا آپ کا باپ تو ایسا ہے, آپ کا باپ تو ایسا تھا, آپ کا باپ ویسا تھا. حسن ابن علی نے انتہائی کمال وہاں پر دکھایا, وہ خاموشی اختیار کی کہ دشمن ورتہ حیرت میں مبتلا تھا. جیسے جیسے یہ علی پر سب کو ستم کرنے جا رہے تھے, حسن ابن علی کی خاموشی حسن کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ کرتی چلی جا رہی تھی. یہ مشکل ہوتا ہے ایک بیٹے کے لیے باپ کے متعلق گالیاں سننا, اور اگر بیٹا حسن جیسا ہو اور باپ علی جیسا تو پھر تو اور بھی مشکل ہے. لیکن امام نے اپنی کمال بصیرت سے وہ خاموشی کا مظاہرہ کیا کہ یہ بخلا گیا, بخلا گیا, سب خاموش ہوئے. تو اب لبھائے حسن ابن علی میں جنبش پیدا ہو. کیا کہا؟ کہے شام والوں, تم حسن ابن علی کو جانتے نہیں ہو, میں وہ ہوں جو عراق کو شام بنا دوں اور مرد کو عورت بنا دوں. یہ جملہ بولا, فقام رجل من الحزار, حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا. جیسے ہی کھڑا ہوا تو کیا کہا؟ خی ابن تراب میں یقدر علی ذالک, کون ہے جو اس پر قدرت رکھے؟ آپ نے بہت بڑی بات کر دی, آپ شام کو عراق بنا سکتے ہیں لیکن آپ کسی مرد کو عورت کیسے بنا سکتے ہیں؟ ابھی اس کا یہ جملہ مکمل ہوا, یہاں سے حسن نے اپنے لبوں کو متحرک کیا. کیا بولا؟ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں, سورہ یاسین کے آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ من ارادا ان یقولا لہ کن فیکون. امام خمینی اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مراتب نہیں ہے کہ پہلے ارادہ کرتا ہے پھر وہ کن بولتا ہے اور پھر چیز ہو جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ارادہ پروردگار وہی کن ہے اور وہی کن ہو جانا ہے. یہ ارادہ پروردگار ہے اور اس کا مظہر حسن مجتبی ہے. یہاں بولا کہ کون ہے جو یہ قدرت رکھے کہ ایک مرد کو عورت بنا دے؟ یہاں حسن کے لب متحرک ہوئے, تو مردوں میں بیٹی کیا کر رہی ہے؟ تو مردوں میں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ میں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ اب اس نے دیکھا تو جنس بدل چکی تھی, اب وہ مردوں میں کیا کرتی؟ اٹھی اور بھاگی. اب جب بھاگی تو مولا نے روک لیا, کہا سن, سن کر جا, وہ جو تیرے گھر میں بیٹھی تھی اس کا کیا بنے گا؟ کہا جا, اب جا کر دیکھ, وہ جو تیری گھر والی تھی اب تیرا گھر والا بن چکا ہے. اب جب یہ معاملہ ہوا وہ جو یہ سوچ چکے تھے کہ حسن کا وہ حال کریں گے جو مصر سے آنے والی فوج کا کیا تھا, ایک دفعہ پریشان ہو گئے. اس نے شکوہ کیا, کہا حسن ابن علی میرا دربار, میرا تخت, میرے لوگ, میرا وقت, اور میرے سامنے آپ نے میری رعایا کی بے عزتی کر دی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ کس کا تخت و تاج ہے. اب جب یہ جملہ سنا نا تو عجیب جواب دیا, کہا سن, تو لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہے اور لکڑی کے تخت پر بیٹھا ہے. حسن وہ ہے کہ حسن کا تخت عرش پروردگار ہے. ان العرش سریری, خدا کا عرش میرا تخت ہے. والاحمد ضمیری, اور میری سوچ اور فکر کا نام محمد مصطفیٰ ہے. وعلی امیری, اور میرے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے. والحسین وزیری, اور میرے وزیر کا نام حسین ہے. وجبرائیل فقیری, اور میرے در کے فقیر کا نام جبرائیل ہے. اللہ اکبر. اب جب یہ جملے سنے تو حاکم شام تو پریشان ہو گیا. اب اس کی ہمت نہیں تھی, رخ کیا حاکم شام کی طرف. کہو حاکم شام, ان قلت لك سیری, اگر تو بھی چاہتا ہے تجھے بھی وہی بنا دوں. لیکن چونکہ یہ ڈر چکا تھا, سہم چکا تھا, پاس مروان کھڑا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سالن سے زیادہ دیکچی گرم ہو جاتی. یہ تو سہم چکا تھا. اس نے کہا برابر میں, کہا حاکم شام یہ تو آپ کی اعلیٰ ضربی ہے کہ آپ نے حسن کو معاف کر دیا. اگر میں ہوتا تو میں حسن کا سر تن سے جدا کر دیتا. اب حسن ابن علی کو جلال آ گیا. ابھی تک مولا نے اسے کچھ نہیں کہا تھا, اب اس کی طرف مخاطب ہوئے. کہ تیری اوقات ہے کہ تو حسن سے مخاطب ہو سکے, تو اسے کہہ رہا ہے کہ میں حسن کا سر تن سے جدا کر دیتا. کل رات کو تیری خانوادگی کے حجرے میں جو شخص موجود تھا تو نے اس کا سر تن سے جدا کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. شکر کیجئے کہ ماں نے اپنے دودھ میں ولائے علی دھو کے پلائی ہے آپ کو. آج آپ اور میں یہاں موجود ہیں. عجیب جملہ دیا میرا. اب یہ دبک کر بیٹھ گیا. اب آخری ضرب لگائی, کہ تیری مثال اس مچھر کی سی ہے کہ جو کھجور کے درخت پر بیٹھتا ہے اور جب اڑنے لگتا ہے نا تو کھجور کے درخت سے کہتا ہے سنبھل کر کھڑے ہونا, میں اڑنے لگا ہوں. تو کھجور کا جواب, درخت جواب دیتا ہے کہ تیرے آنے کا تو مجھے نہیں پتا چلا تھا, تو تیرے جانے کا مجھے کیسے پتا چلے گا. یہ مثال دے کر مولا نے کہا تیرا دربار میں موجود ہونا نہ ہونا حسن کے لیے برابر ہے. یہ جملے سنے, سوال ہے نا, صلح تو ہو چکی تھی, صلح کر لی تھی, پھر امام حسن کو زہر کیوں دیا؟ آخری سوال اور آپ کی زحمتوں کا تمام. کیوں؟ کیونکہ اسے نظر آ رہا تھا, یہ دوسرا موقع تھا کہ مولا اس سے ملے تھے. اس سے پہلے مدینہ میں اسے ملے اور مل کر کہا کہ جو شرائط ہمارے درمیان طے ہیں تو ان شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہے. سب چیزوں پر کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن تو اپنے بعد یزید کو اس مسند پر بٹھائے یہ حسن کو گوارا نہیں. اب دوسری دفعہ شام میں خود اس کے دربار میں کھڑے ہو کر جب حسن نے اپنا روب اور دبدبہ دکھایا تو اسے سمجھ میں آ گئی کہ حسن کے جیتے جی یہ کام ممکن نہیں ہے. حسن کے جیتے جی یہ کام نہیں ہو سکتا. لہذا اس نے طے کیا کہ اب حسن مجتبیٰ کا چراغ کھل کر دینا چاہیے. عجیب روایت ہے کہ جب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی نا تو ثانیہ زہرا کی عمر مبارک 5 سال تھی. 5 سال کی بیٹی سے سیدہ نے کہا کہ اے زینب گھر میں پڑا وہ صندوق اٹھا لا. علماء یہاں پر ایک جملہ بولتے ہیں میرا دل پارا پارا ہو جاتا ہے یہ جملہ سن کر. وہ کہتے ہیں آپ کے گھر میں بھی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی نا, مجھے بتائیے کہ آپ 5 سال کی بیٹی سے کوئی وزن اٹھانے کی کوشش کریں گے؟ کیوں سیدہ نے اپنی 5 سالہ بیٹی سے کہا کہ جا جا کے وہ صندوق لے آؤ. علماء کہتے ہیں جس کا شکستہ پہلو ہو وہ اٹھ کر کیسے جائے اور جا کر وزن اٹھا کر لائے. زینب عالیہ اٹھا کر لائی, کھولا. اب جب کھولا تو ماں نے بتایا بیٹی بیٹی یہ کفن ہے جو اللہ کے رسول مجھے دے کر گئے تھے, یہ اللہ نے جنت سے بھجوایا ہے. بیٹی ابھی کچھ دیر بعد تیرا بابا روتا ہوا آئے گا اور آ کر تیری ماں کا کفن مانگے گا. بیٹی یہ کفن میرا ہے. اس کے بعد کہا بیٹی یہ دوسرا کفن نکال. جیسے ہی دوسرا کفن نکالا تو کہا بیٹی کچھ عرصہ گزرے گا تیرا بابا سر شگافتا کر کے آئے گا اور گھر میں داخل ہوگا. بیٹی اس وقت صبر کرنا, 3 دن تک تیرا بابا تڑپتا رہے گا اور پھر حسن روتا ہوا آئے گا اور آ کر کہے گا کہ بابا کا کفن دے دے. بیٹی اس وقت یہ کفن اٹھا کر دے دینا. پھر تیسرا کفن نکالا اور تیسرا کفن نکال کر بتایا بیٹی ایک وقت آئے گا یہی مدینہ ہوگا, تیرے بھیا حسن کو زہر دیا جائے گا, تیرا بھیا حسین روتا ہوا آئے گا اور یہ کفن اس کو دے دینا. اب دوسرا کفن نکالا. اب جب کفن نکالا تو کہا بیٹی یہ دوسرا کفن بھی حسن کا ہے, تڑپ کر کہا ہے اما حسن کے لیے 2 کفن کیوں ہے؟ رو کر کہنے لگی میری بیٹی تیرے بھیا حسن کو 2 کفن دینے پڑیں گے. اب صندوق خالی ہو گیا, سوالیہ نظروں سے بی بی کو دیکھا, اے اما میرے حسین کے لیے کوئی کفن نہیں ہے. کہا نہیں بیٹی بھیا حسین کے لیے کفن ہے لیکن میں نے وہ کرتا سی دیا ہے, جب وقت آخر آئے گا حسین روتا ہوا تیرے پاس آئے گا اس وقت یہ کرتا اسے دے دینا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ایک ذاکر نے مصائب پڑھے امام حسن کے. خواب میں امام حسن سے ملاقات ہوئی تو ذاکر سے پوچھا ذاکر تو میرے مصائب لوگوں کو صحیح طرح بیان کیوں نہیں کرتا؟ کہا مولا میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ کتنے مظلوم ہیں, آپ کتنے غریب ہیں. حسین کو تو وہ زوجہ ملی جو مرتے دم تک دھوپ سے نہ اٹھی, لیکن آپ کو وہ زوجہ ملی جس نے آپ کو زہر دیا ہے. کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے. کہا مولا میں نے لوگوں کو بتایا ہے آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں آتے تھے. کہا میرے یہ سخت مصائب نہیں ہے. کہا میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ کا جنازہ ایک دفعہ گھر سے نکلا اور واپس تینوں کے سائے میں آیا, یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے. ہاتھ جوڑے مولا آپ بتا دیے آپ کے مصائب کیا ہے. کہا اب جب تم عزاداروں کو جانا اور جا کر میرے مصائب بیان کرنا, ان کو بتانا مدینے کی ایک گلی تھی، اس گھر میں ایک دروازہ تھا، اس در پر رسول خدا کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے، اس میں میری ماں زہرا رہتی تھی۔ ظالم نے وہ تماچا میری ماں کو مارا، کیا حسن ہے مجتبہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور جانتے ہو عزادارو، امام حسن جب گریہ کیا کرتے تھے نا، تو کسی نے مولا سے پوچھا، مولا مولا جب تماچا پڑا تھا تو حسن موجود تھے، آپ موجود تھے، حسین موجود تھے، حسین اس طرح سے گریہ نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی آپ کی ماں زہرا کا نام آتا ہے آپ کی آنکھوں سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی اشکوں کی جگہ خون جاری ہو جائے گا۔ عجیب جواب دیا، کہا حسن چھوٹے تھے میں نے دیکھا، میری ماں درو دیوار کے درمیان آ گئی، مسلمانوں نے دروازہ جلایا، دروازہ میری ماں پر گرا اور مسلمان دروازے کو طاقت اندر آ گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادار و مختصر کیا، امام کو زہر دے دیا گیا، اس ملعونہ نے امام کو زہر دیا، اور زہر دینے کے بعد جب دیکھا کہ مولا کے ہاتھ سے وہ کوزہ گر گیا ہے، جانتے ہیں وہ زہر کیسا زہر تھا؟ مقتل لکھتا ہے کہ جب وہ پانی زمین پر گرا تو زمین سے دھواں اٹھنے لگا، اور جب یہ زہر حسن مجتبیٰ کے اندر گیا تو ایک کپ کبھی ستاری ہوئی، جودہ نے دیکھا کہ میرا کام پورا ہو چکا ہے تو رونے لگی، روتے روتے جب مولا نے دیکھا نا کہ رو رہی ہے تو پوچھا، ملعونا کیا بات ہے، تو نے مجھے زہر دیا، تیرا کام مکمل ہو گیا؟ رو کر کہنے لگی، مولا مولا میں نے آپ کو زہر دے دیا ہے، لیکن ابھی ہاشمی جوان آئیں گے اور مجھے پکڑ لیں گے، کتنی کریم ذات ہے۔ مولا نے کہا کہ تو پچھلے دروازے سے نکل جا، لیکن یاد رکھ جو تجھ سے وعدہ کیا ہے یزید سے شادی کا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا، جو رقم تجھے انعام کی ملے گی ابھی کچھ عرصے بعد تو مریض ہو جائے گی، اور وہ رقم تیری مرض کے اوپر لگ جائے گا، اور اب جب تو مرے گی تجھے میری ماں زہرا کی بدعا لگے گی، تو مرے گی تو پاگل ہو کر مرے گی۔ یہ نکل گئی، میں کہوں گا مولا مولا کتنے کریم ہیں آپ، آپ نے اپنے دشمن کو جانے دیا ہے، کتنا کریم امام ہے۔ اب جب مولا نے کہہ کرنا شروع کی نا، تو مقتل لکھتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہستی آئی ہے مولا کے پاس وہ حسین ابن علی ہے۔ جیسے ہی قریب آئے نا تو کہا بھیا بھیا ایک تشت لے آؤ، میرے جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرنے لگے، اور مولا نے یہ تشت نیچے رکھ دیا۔ اتنے میں ایک آہٹ آئی، ایک آواز آئی، فوراً حسن نے کہا بھیا حسین ذرا اس تشت کو چھپا دو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میری بہن زینب آ رہی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے گی، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، مولا مولا کچھ دیر کو رک جائیے، آپ کی یہ بہن 70 قدموں پر کھڑے ہو کر اپنے ماں جائے کا گلا کٹتا دیکھے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس بھائی، مولا کو تجہیز و تکفین کر دیا گیا، مجھے نہیں پتا کیسے تجہیز و تکفین کیا گیا، لیکن جنازہ تیار ہو گیا۔ امت کو شکوا تھا کہ اہل بیت رسول ہمیں اپنے جنازوں میں نہیں بلاتے، رسول کا جنازہ دفن ہوا، 11 افراد موجود تھے، فاطمہ زہرا کو دفنایا گیا، رات کی تاریکی میں دفنایا گیا، علی مرتضیٰ کو دفنایا گیا، چند افراد موجود تھے، لیکن امت کہتی ہے کہ اہل بیت رسول ہمیں جنازوں میں نہیں بلاتے۔ یہ پہلا جنازہ ہے جسے امت کو بلا کر اٹھایا گیا، لیکن امت نے کیا کیا؟ جنازہ اٹھا۔ اب جب دفن ہونے کے لیے گیا تو ایک بی بی کہہ رہی تھی اتنے تیر برساؤ کہ جنازہ دفن نہ ہونے پائے، حسن کے لاشے میں تیر مجھے نہیں پتا جب یہ جنازہ واپس آیا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ یقیناً زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو لاش حسن پہ گرایا ہوگا، یقیناً آپ بات گریا کر رہے ہوں گے، لیکن مولا کہہ رہے تھے اے بہن زینب، اے بہن زینب خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، اور خاموشی سے ان تیروں کو نکالتی چلی جا۔ مجھے نہیں پتا زینب نے نجف کا رخ کیا ہوگا، تیروں کو نکالتے ہوئے کہا ہوگا یا علی